خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ضياء درود السلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسنینی کابینات کے عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
آج کل عموماً پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء کے لیے بھی تھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گرم انڈا اس تھیلی میں رکھا تو اس تھیلی کا رنگ بھی انڈے پر آ گیا. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اشیاء کو کھانے کے بھی کچھ نقصانات ہیں، اور ایسی اشیاء کو رکھنے یا گرم کرنے کی کچھ احتیاطیں ارشاد فرما دیں.
پلاسٹک میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ تحقیقات ہیں، اور انڈے پر آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ گرما گرم انڈا ابلا ہوا ڈالا رنگین شاپر میں تو اس پر وہ رنگ چھلکے پر آ گیا اس کی گرمی کی وجہ سے. اب اگر انڈا تو چلو چھلکا اتر جائے گا، آپ نے گرما گرم چائے ڈالی، چائے بھی ڈالتے پولیتھین کی تھیلی میں، اچھا اسی طرح سالن وغیرہ ہوٹلوں سے لو تو وہ تھیلیوں میں پیک کر کے دیتے ہیں، تو جو رنگ چھلکے پر آیا گرما گرم چھلکے پر، چھلکا تو اتر جائے گا لیکن سالن جب ڈالا تو وہی رنگ یا جو بھی کیمیکلز ہیں وہ اس سالن میں شوربے میں چاول میں جو بھی کھانا گرما گرم ڈالا اس میں مکس ہو جائیں گے، اور نتیجتاً وہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں نا، عام طور پر اب اس میں کوئی میڈیکیٹڈ بھی آتے ہیں، اب جھوٹ کا دور ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ میڈیکیٹڈ ہے، بولے گا اور کیا میڈیکیٹڈ تو ہے، دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے آپ کو مطمئن کر دے، ہو سکتا ہے. تو شناخت جس کو ہو میڈیکیٹڈ کی تو وہ اس کو بھلے استعمال کرے، یا کوئی واقعی قابل اطمینان تاجر ہو جس کی بات قابل بھروسہ ہو، نیک نمازی آدمی ہو تو چلو اس کی بات آدمی مانے، لیکن جنرلی دھوکے کا دور دورہ ہے، جھوٹ دھوکا، یہ تجارت کا ایسا لگتا ہے جیسے جزوے لا ينفق بن چکا ہو، بغیر جھوٹ کے کوئی تجارت کرے ہی نہیں چاہیے الا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ایسے نیک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والے دیانتدار تاجر بھی مل سکتے ہیں، وہ ڈھونڈنا پڑے گا اور ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے، مل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ گرما گرم چیزیں بھی نہ ڈالی جائیں ان پلاسٹک کے برتنوں میں، اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان میں کھٹی چیز بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی رنگین پلاسٹک کے برتن میں دہی رکھیں گے نا، دہی میں کھٹاس ہوتی ہے، تو اگر وہ چند روز تک آپ اس کو استعمال کریں گے نا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ پلاسٹک کے برتن کا رنگ جو ہے نا یہ لائٹ ہو گیا، پھیکا ہو گیا، یہ رنگ کہاں گیا، پتا چلا یہ دہی نے اپنے اندر اس کو جذب کر لیا. تو یوں لگتا ہے کہ کھٹی چیز بھی پلاسٹک کے برتن میں استعمال نہ کی جائے. دہی بازار سے لو تو وہ پلاسٹک ہی کی چیزوں میں ملتی ہے، پلاسٹک کی چھاپر میں ملے گی یا پیکنگ میں ملتی ہے، پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے مختلف آتے ہیں پیکنگ. اب خدا جانے کہ اس میں مجھے میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا، لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا، جتنا بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں. گرم نہیں ہے، سادہ چیز اگر پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے، جیسے کہ بعض دوائیں بھی اب پلاسٹک کے برتنوں میں بوتلوں میں آتی ہیں، تو دواؤں میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے، تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہیں دوائیں، تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں بوتلوں میں پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلز کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں. بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے، کانچ کی بوتل ہے، کانچ کی جار ہے، دیسی دواؤں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے کانچ کا، یہ زیادہ یہ بالکل یاد ہے کہ اس معاملے میں بے ضرر ہے کہ کانچ کی کو تو تیزاب بھی جذب نہیں کر پاتا، کانچ کانچ ہی رہتا ہے، تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا.
پاپا مطبخ کچن میں بھی یہ احتیاطیں رکھی جائیں گی، اس میں عام طور پہ جیسے آئل ہے گھی ہے تو یہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں،
کانچ کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے نا آصف بھائی، اس لیے گھروں میں اب پلاسٹک اب آیا بابا ایکریلک آیا ہے، یہ دیکھنے میں شیشہ لگتا ہے مگر ہے پلاسٹک، ٹوٹتا مطلب اس کے ٹوٹنے
انبریکیبل ہوتا ہے،
انبریکیبل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کو ایکریلک کہتے ہیں. جب میں بیچتا تھا یہ برتن کا کام کرتا تھا تو یہ کام کیا ہے میں نے، تو ایکریلک یہ ایک مٹیریل ہے، اس کے پانی کے گلاس بھی آتے ہیں، پانی کے جگ بھی آتے ہیں، شاید آپ کے بھی آیا ہوگا تجربے میں، شاید وہ نام کے حوالے سے.
یہاں جو اپنے پاس چائے کے کپ ہیں وہ
نہیں، یہ پلاسٹک ہے، یہ وہ پلاسٹک ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مطلب کہ میڈیکیٹڈ ٹائپ کے ہوں، لیکن ایکریلک ایک آئٹم ہے جو اب آتی ہے اور یہ بہت کم ٹوٹنے کی اس کی پرسنٹیج ہے یہ پلاسٹک ہی، لیکن شیشہ اصل میں یہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں بھی ہے، اب چونکہ بات چلی رہی ہے کانچ سے پاپا، اس لیے تھوڑا سا مطلب لوگ شاید بچتے ہیں کہ کانچ اور یہ پورسلین کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ٹوٹ جلدی جاتی ہیں، اس لیے گھروں میں پھر اس کا استعمال لگتے ہیں تاکہ ٹوٹے نا.
بچوں کو دیا نہیں جا سکتا، بڑوں کے ہاتھ میں گر کے چھوٹا جب تو وہ برتن بھی گیا اور برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی گیا.
میں البتہ بابا مائکرو ویو کے حوالے سے مشورہ دوں گا، ایسے تو ویسے مائکرو ویو کے سائڈ افیکٹ تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں مدنی چاہ کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں حاضرین کو کہ شیشے کے اور پورسلین کے بھی جو برتن آتے ہیں جسے جو مائکرو ویو میں برتن کھانا گرم کیا جاتا ہے، یاد رکھیے مائکرو ویو برتن الگ ہوتے ہیں، آپ جب برتن لیں گے تو اس کے ساتھ باقاعدہ نشان ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے مائکرو ویو میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر میرا مشورہ ہے کہ اگر مائکرو ویو استعمال کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اس برتن کو استعمال کریں کہ جو مائکرو ویو کے برتن پر لکھا ہوگا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کھانا صحیح گرم ہوگا, ورنہ عموماً برتن گرم ہو جاتا ہے کھانا گرم نہیں ہوتا, اور ہو سکتا ہے شاید اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہوں. پھر بھی ڈاکٹر سے یا جو تجربے کا لوگ ہوتے ہیں سے مشورہ کر لینا زیادہ مفید ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ بدری پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سورج کے مغرب یعنی ویسٹ کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا. یعنی مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے, یعنی مغرب سے سورج سن رائز ہونے سے پہلے, سن رائز فرام ویسٹ جب ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس سے پہلے توبہ جو کرے اس کی قبول. اچھا, اس کی شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں شاید یہاں توبہ سے مراد کفر سے توبہ ہے, یعنی آفتاب کے پچھم سے نکلنے پر یعنی سورج کے ویسٹ سے سن رائز ہونے پر سارے کفار ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا. یعنی جب سورج پچھم سے نکلے گا ویسٹ سے سن رائز ہوگا تو سارے کافر ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا, ایمان تو غیب پر ان کو لانا تھا.
جو شخص کا انتقال کا وقت ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے نا, اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی بھی پھر توبہ معتبر نہیں رہتی, ایسا بھی کچھ ہے؟
گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہوگی جیسے گرگرے کی حالت میں, گرگرا یعنی روح جب قبض ہو رہی ہو, یعنی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر سے نکلتی ہے, تو جب یہ حلق تک پہنچے گی روح اس وقت بھی اگر کوئی گناہ سے مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. البتہ گرگرے کی عادت میں کفر سے توبہ قبول نہیں, گناہوں سے توبہ قبول ہے. بعض کے حدیث اپنے اطلاق پر ہے کہ اس وقت نہ کفر سے توبہ قبول ہے نہ گناہوں سے, بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ گناہوں سے بھی توبہ قبول نہیں اس وقت. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت, دونوں برحق ہے. واللہ ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ارے بابا جان, منصور اتاری جرمنی کے شہر ہیمبرگ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟
جواب دیجئے. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ تو فائز الانوار, مزار فائز الانوار,
اس کا جواب یہ حسنِ کابینات والے دیں گے.
ذہن نصیب اگر یہ دینا چاہے تو یہ فرسٹ ہے. کچھ ہے ایسا کہ جو جس نے کم از کم پچھلے چار مہینے میں ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو,
جو جواب درست نہ دے وہ پھر بارہ دن اس کو یہاں روک
لیا جائے, یہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے,
یہ بھی زیادہ بہتر.
مدنی ان کو اصلاح اعمال کورس کروا دیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا موہن باقر اتاری پاک حسنین کامیلہ دلیہ سے آپ کی شدت میں حاضر ہوں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فیض الانوار ترکی استنبول میں.
مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو, مدنی تربیت گاہ پہ ان کو خدمت کا موقع دے دو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے اتار محمد زاہد بشیر اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ میوال. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فیض الانوار سری لنکا میں,
ان کو بھی سنبھالو. مدنی تربیت والے پہنچ رہے ہیں آپ کی طرف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا مزار فلسطین میں,
ان کو بھی سنبھالو بھائی. چلو بھائی کام مل گیا مدنی تربیت کا والوں کو.
بابا درجہ بن جائے گا آج, پانچ چھ شہر گھومیں گے تو کہیں نہ کہیں تو بابا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دنیا کعبے کے گرد گھوم رہی ہے, یہ کوئی فلسطین گھوم رہا ہے, کوئی سری لنکا پہنچا ہوا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. میں نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی جاتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے جواب سے پہلے ایک فارسی کا ایک جملہ کہہ دوں, دانش مندارا اشارہ کافی است.
اب جا رہا کہ اپنے بولے تو کہاں جائے بندہ, مدینے.
حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے.
سن کے بول دیا مکہ مکرمہ میں, کس جگہ پر ہے بھائی؟ مکہ تو بہت بڑا شہر ہے نا, اور مکہ شریف میں ہے نہیں ہے یہ بھی آپ کو میں بول نہیں رہا صراحت کے ساتھ.
نگران شورا نے جو فرمایا تھا عربی میں اسے کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ, عربی کے اندر بھی محاورہ ہے.
انہوں نے کیا کہا؟ وہ فارسی.
جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب سید آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار جنت البقیع کے اندر ہے.
لے لو بھائی کو بھی ہاتھوں ہاتھ لے لو, یہ مدینے پہنچ گئے. ارے یہ بےچارے پہنچے مدینے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عبداللہ تاری حسینی کا بینات لیا. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فیض الانوار مسجد خیف مکہ مکرمہ میں ہے.
مسجد
خیف, خیف خیف
سوچ لو,
خیف
خواب پر پیش ہے, زبر ہے,
زبر ہے, زبر زبر
پکی بات
پکی.
جواب درست ہے. یہ کہاں واقع ہے یہ کون بتائے گا؟ اب آپ نہیں بولنا. مسجد خیف ہے, فلسطین میں ہے, شام میں ہے, عراق میں ہے, مکے میں ہے, مدینے میں ہے, کہاں ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ مکہ تو مکرمہ میں ہے
مسجد خیف. مکہ مکرمہ میں کون سے علاقے میں؟ مکہ شریف میں ہے یا نہیں ہے میں صراحت نہیں کر رہا, جس کو معلومات ہوگی بول دے گا, باقی اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے. میری برادری بغیر یہ مائک کی محتاج نہیں ہے میری برادری.
یہ
مینا
کے علاقے میں.
جواب درست ہے. مینا شریف میں مسجد خیف ہے, وہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں, 70 تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار بھی مستند روایت کے مطابق وہی ہے. البتہ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبائس پر واقع غار الکنز میں آرام فرما ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور احادیث میں ہم کو یہ کنیت رکھنے سے منع کیا گیا, تو کیا یہ ممانعت ابھی بھی باقی ہے یا صرف اس دور میں تھی؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
یا شروع میں ممانعت تھی, اب وہ ممانعت نہیں ہے. ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی ہے. مشہور ولی اللہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی, ان کی کنیت ابو القاسم تھی, جو قادریہ سلسلے کے پیشوا گوسپا سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. بغداد شریف بغدادی بغداد شریف میں آرام فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام مظفر عطاری ہے, میں کویت سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں.
مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, وعظ اور خطبہ کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے, خطبہ خواہ جمعہ کا ہو یا نکاح کا یا کوئی اور. صلو علی
اللہ تعالی علی محمد. عقیل احمد اتاری جو ہنس وقت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا, آج کل عمومی طور پہ ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ سب ایک ہی ساتھ بنا ہوتا ہے, جس کو واش روم بھی کہتے ہیں, اور وہیں پہ واش بیسن لگا ہوتا ہے جس پر عمومی طور پہ ہم لوگوں کو وضو کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پر بسم اللہ شریف یا کچھ مبارک کلیمہ پڑھ نہیں سکتے. تو باپا, میں بیت الخلاء سے باہر آتا ہوں اور پھر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہوں, پھر دوبارہ واش روم میں جا کر وضو کرتا ہوں. تو کیا ایسا کرنے سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی, اور بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کو میں پالوں گا؟ جزاک اللہ خیرا.
اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے, تو یہ دونوں پڑھنا یا نہیں, مطلب وہ ضروری بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا تو یہ ہے؟ تو یہ مطلب حدیث میں کہ بسم اللہ والحمدللہ کہا تو جس نے وضو سے پہلے, تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو واش روم کے باہر ہی مطلب آ کر پڑھنا ہوگا. میں بھی یہی کرتا ہوں ایسے موقع پر. اپنے گھر میں تو میں نے دروازے ڈال لیے, مزہ نہیں آتا وضو کرتے وقت درود شریف اور پڑھنا ہوتا ہے ہر عضو دھونے میں, یا قادر و پڑھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اغوا نہ کر سکے اس کی برکت سے. اس کے لیے پھر اب مجبوری ہوتی ہے, واش بیسن میں بھی باہر کسی کے گھر جاتے ہیں تو وضو کرنے کی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر کچھ پڑھ نہیں سکتے. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں, باہر نکل کے پڑھ کے پھر اندر جا کر چپ چاپ وضو کرنا ہوتا ہے بغیر پڑھے, تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ, اور لوگوں کو مطلب اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اپنی اتنی بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ولاز ہوتے ہیں, بہت کچھ مطلب نے کہ اندر گھروں میں بعض لوگوں کے وہ سوئمنگ پول تک بناتے ہیں لوگ, جانوروں کے لیے پنجرے بناتے ہیں, لیکن نماز کے لیے وضو خانہ بنانے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا. جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا, بس وہ خالی جو تو مطلب ہاتھ منہ دھو کے نکل آتے ہیں. وضو بھی کرنا کہاں آتا ہے لوگوں کو؟ جس کو وضو کرنا آتا ہوگا احساس ہوگا تو وضو خانہ بھی بنانے کا سوچے گا. نل اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ انگلیاں دھلتی ہیں. وضو دھونا یعنی بیسن پر جو نل ہوتا ہے اس میں وضو کرنے میں ویسے ہی کئی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں, مستحبہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک تو کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی خلاف مستحب, اور پھر یہ کہ نل ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی بڑی مشکل سے اس سے دھلتا ہے, یا بازوں کا تو یوں کر کے ہاتھ بھی دھوئے, ایسے نل بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں. انگلیاں بس کھانے میں بھی انگلیاں دھوتے ہیں, تو حالانکہ گٹے سمیت دھونا ہے کھانے میں بھی. تو یہ واش بیسن ہے اور اگر وضو خانہ نہیں بنا پا رہے تو کم از کم ایسا تو ہو کہ نل تو ایسا کوئی یو شیپ کا ہو یا ایل شیپ کا ہو.
ابا دکھاتے ہیں, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے میں جو وضو خانے اور یہ استنجا خانے سے متعلق جو مدنی پھول ہے, اس کی تحریر کے ساتھ ساتھ یہ ہے امیر سنت کا اپنا ذاتی وضو خانہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں
سبحان اللہ بولا لیکن پلے کچھ پڑے مشکل.
اور اس نلکے کا نل کا انداز بھی ہے, سائز بھی ہے, اور یہ جو آپ کے باتھ روم میں جو پارٹیشن ہے دروازہ جو لگا ہوا ہے اس طرح کا پارٹیشن بھی ہے, اور اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے.
سو سکرین پر بڑا نظر ہے فون, موبائل فون میں یہ راضی ہو کر سبحان اللہ ہی بولا انہوں نے.
بڑی سکرین
اب تھوڑا واضح ہوا ہے.
تو انشاءاللہ یہ بابا ماہنامہ فیضان مدینہ خرید دیں گے تو ان کو مل جائے گا
انشاءاللہ.
امیل سنت کے تو سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں, یہ فخر چشتی صاحب ہیں, کہتے ہیں مرغی کے پنجے کھانا کیسا؟
مرغی کے پائے, ٹانگیں جو ہوتی ہیں مرغی کی, کسی نے کھائی ہیں؟ اچھا نہیں وہ ران
پائے, مرغی کی ٹانگ الگ ہو رہی
ہے, ران نہیں جو بھنی ہوئی سیخ پر ملتی ہے وہ سمجھیں آپ لوگ. اب دکھاؤ نا یار آپ کے پاس ہو تو,
مرغی کا پنجہ, مرغی کا پنجہ,
مرغی کا روسٹ ہوگا, روسٹ ہوگا, باقی پائے تو مشکل دکھائیں گے.
پنجا دکھانا ہے
مرغی کی ٹانگیں دیں, مرغی دکھائے تو اس کی ٹانگیں واضح کر دیں, مرغی چھپا لیں تو سب کو سمجھ آ جائے کہ پایا میں کس کو.
آ رہا ہے, آ رہا ہے.
تو یہ غریبوں کی غذا ہے, مالداروں نے جس دن کھانا شروع کیا نا تو غریب ہو سکتا ہے کہ بےچارے کیسے لیں گے, مہنگی ہو جائے گی سب جب لینا شروع کریں گے تو. 20 سے لے کر 25 روپے کی درجن یہ سستی ہے نا, ہاں یہ پھر بھی سستا ہے, پہلے تو پھینک دیتے تھے اب بھی پھینک دیتے, یہ ہمارے اب بکتی ہے, باقی باہر ملکوں میں تو تصور بھی نہیں ہوگا.
دکھائیے
پاکستان میں باب المدینہ میں تو بکتے ہیں یہ پائے, اور شہروں میں بھی شاید بکتے ہوں گے, لیا میں بکتا ہے یہ آ گئے بھائی نکال کے لے آئے. ارے واہ, یہ ہے مرغی کے, میں مرغی کے پائے بولتا ہوں اس کو, اور یہ مرغی کے پنجے یہ ہے, مطلب اس کو اچھی طرح دھو لے, آٹا اور نمک اور پانی گرم, یعنی اس کو گرم پانی آٹا اور نمک میں اس کو اچھی طرح دھوئیں گے نا تو اس کی اگر بیٹ وغیرہ ہے تو اتر جائے گی, بو نکل جائے گی بیٹ کی, تو یہ ہو جائے گا فریش. جب یہ بالکل اچھی طرح دھل جائے تو اس کو بالکل پورا پورا پایا پکا لے, یا اس کا پنجے کا حصہ بھلے الگ چاہے تو کر لے. تو یہ بنے واجبی ہوتا ہے, یوں کہہ سکتے کہ ٹیسٹی ہوتا ہے کسی حد تک, کھانے والے شوق سے بھی کھاتے ہوں گے. تو غریبوں کے پائے ہیں یہ, کیونکہ غریب بڑے جانور کے پائے تو نام سنا ہوا غریبوں نے, اب نہیں کھا سکتے, ایک ایک پایا میرے خیال 500-700 کا ہوگا آج کل, بڑے جانور کا 500 کا ہوگا. اسی طرح بکرے کے پائے بھی سستے نہیں ہوتے, غریب آدمی نہیں کھا سکتا. یہ غریبوں کو اس سے مطلب لینے کے کام چل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم.
کیا مرد اپنی آنکھوں میں لینس لگا سکتے ہیں؟
لینس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص تو نہیں ہوتی, یہ تو نمبر کے ہوتے ہیں,
دونوں ہوتے ہیں, خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں نمبر کے بھی ہوتے ہیں.
اچھا
دونوں ہوتے ہیں,
تو اب زینت کے لیے لگائے تو پتہ نہیں, آپ فرمائیں زینت کے لیے مردوں کے لیے منع ہے, زینت کے لیے مردوں کے لیے دار الافتاء اہل سنت کے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
رضا عطاری ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولاد ندینہ کے طلبگاروں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، بے حساب مغفرت کی دعا کے طلبگار۔
یا بارئ، دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ مدنی پنسورہ پیج نمبر 248۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی۔ ایک تعداد ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مدنی چینل بھی ہوں گے جو اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔
اللہ سب کو، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے، برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیں۔
ایک تو وہ کہ جب کوئی استنجا میں مشغول ہے تو اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کچھ اپنی ذکر و تسبیح کر رہا ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ بیان ہو رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، نہ جواب بھی واجب نہیں ہے، چپ چاپ آ کر بیٹھ جائے۔ بعض لوگ تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم کر کے، وہ یعنی یہ سلام کیا کریں گے، اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ ماں بدولت پہنچ گئے، یہی ہم سمجھے اور کیا کریں۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، ان کو سلام تو نہیں کیا جاتا نا، چپ چاپ بیٹھ جائے آدمی، اگر جو پڑھ رہا ہے وہ چپ چاپ وہ مسجد میں داخلے کی دعا وغیرہ پڑھ کے آ جائے اندر۔
تھوڑی کنفیوژن بابا ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بعد آدمی جا رہا ہے اپنے مقام کی طرف اور آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ تو تلاوت کر اس کو جواب کیسے دے گا؟ اور وہ جواب نہیں دے گا تو اگلا بولے گا میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوتے پیغام سنتا سنتا جا رہے ہیں، اب وہ سوتے پیغام سن رہے ہیں، اگلے نے سلام کر دیا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ سوتے پیغام ریکارڈ کرا رہا ہے اور کرا دے کرا تو اب دو منٹ کا سوتے پیغام ریکارڈ کرا ہے، سامنے سے سلام کر دیا، اب وہ یا تو اس کو ختم کرے یا یوں کرے، تو یوں مطلب ایسے کئی مقامات پر کنفیوژن ہے۔ تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو سلام کر رہا ہے اگر ہم اس کو جواب نہیں دے پا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے؟
فراغت کا انتظار کریں۔ اب بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوتے پیغام ریکارڈ کر رہا ہے اور دوسرا آ گیا تو ایک دم سے وہ سلام کرے گا، پھر نظر پڑے گی اچھا اچھا یار یہ تو مصروف ہے یا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، تو یوں بھی ممکن ہے۔ ذرا جواب تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ اس کی زبان فارغ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے سنت الموقع ہے کہ وہ کرے سلام، اور اس پر ہے واجب کہ دے جواب، اور اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور جواب بھی فوراً دے، تاخیر کی اور اب جواب دیا تو اس تاخیر کا بھی گناہ ہے جس کی توبہ واجب۔ لیکن یہ سلام تحیت نے ملاقات کے سلام کے احکام ہیں۔ اور ہر وقت جواب واجب نہیں ہوتا، مثلاً یہ مائک ہاتھ میں آتا ہے سوال، انہیں کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، یہ ویسے کئی بار دیکھا ہے کہ ویسے اگر یہ کوئی کھڑے ہو کر کچھ سوال کرنا چاہے گا نا سلام نہیں کرتے، اور جیسے ہی مائک ان کے پاس آتا ہے اور کیمرا ان پر نظر کرم یا نظر گرم کچھ ڈالتا ہے نا، ان کی بالکل ٹون بدل جاتی ہے۔ السلام علیکم باپا جان کر کے وہ بالکل اپنی لئے میں اب وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے یا مائک کا کرشمہ ہوتا ہے بھائی، یہ مطلب مجھے سلامتی کی دعا مل جاتی ہے۔ تو اس کا بھی جواب واجب نہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، ہم فتویٰ پوچھنے جائیں سلام کریں، تو ان پر واجب نہیں ہے کہ تم مسئلہ پوچھنے ہیں، ملاقات کے تو آئے نہیں ہم، جواب واجب نہیں ہے۔ بھیک منگا آتا ہے فقیر بھکاری، وہ سلام کرتا ہے، اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے، وہ ملنے تھوڑی آیا، تو پیسے لینے آیا، سوال کر رہا ہوں۔ کئی مواقع سے یسوع السلام کا جواب واجب نہیں ہے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 461 مسئلہ نمبر 11. سائل نے دروازے پر آ کر, سائل ہونے بھکاری, دروازے پر آ کر سلام کیا, اس کا جواب دینا واجب نہیں. کچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہے, یعنی کورٹ میں جج جب میٹنگ کر رہا ہو, اس کو سلام کیا, اس کو سلام کیا گیا قاضی یعنی جج پر, جواب دینا واجب نہیں. لوگ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہوں, اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے. ہاں اگر یہ بھوکا ہے آنے والا اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے, سلام کر لے. یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے, کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے یعنی مجبور ہے, اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز یعنی مجبور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
بابا کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا موت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا عذاب ہوتا ہے, لیکن جب فرعون جب قبر بنائی گیا ہے دنیا پڑا ہے, اس کا عذاب کیسے ہوتا ہوگا؟ یا رہنمائی کر کے بتائیے گا.
قبر دراصل ہر اس شخص کی وہ جگہ قبر ہے جہاں وہ مرنے کے بعد پڑا ہے. کسی کو درندے نے شیر کھا گیا, پیٹ میں چلا گیا شیر کے, اب شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. اچھا جو سمندر کے سفر میں ہوتے ہیں وہاں کون سی قبر ہوتی ہے؟ اس کا بھی ہے کہ جنازہ پڑھ کر یعنی کفن پہنا کر غسل دے کر جنازہ پڑھ کے اس کو وزنی چیز کے ساتھ اتار دیتے ہیں سمندر میں لاش کو, اب یہ سمندر اس کی قبر ہے. تو یہ کہ یہ جہاں بھی ہے سمجھو کہ مرنے کے بعد, تو اب یہ اس کی قبر ہے. قتل کر کے ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں, وہ ہڈیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں گٹروں میں پھینک دیتے ہیں, یہ جہاں پہنچا یہ وہیں اس کی قبر ہے. تو اب یہ کیا, یہ جو فرعون کی ممی بتایا جاتا ہے, اگر واقعی یہ وہی کافر فرعون ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا, اب یہ تو منسوب ہے کہ یہ وہ ہے, خدا بہتر جانے. اس پر کوئی ایمان لانا تو ضروری ہے نہیں ہم کو کہ یہ وہی فرعون ہے, منسوب ہے. تو اگر یہ واقعی وہی فرعون ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ابھی قبر میں ہی ہے کہ اللہ کا وہ عذاب ہر نظر دیکھے ہی ضروری تو نہیں ہے. یہ تو قبرستان میں ہم جاتے ہیں اور یہ عذاب اور چیخوں کی آوازیں آنے لگے, ہو سکتا ہے بہت سو کو عذاب ہو رہا ہو, تو کوئی قبرستان جا ہی نہیں سکے گا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار جن کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنا ہے جن نظر آ جاوے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتا. خدا جانے یہاں کتنے جن ہوں گے, اب یہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہو جن اور آپ کو یہ پتا چلے گئے نظر آ جاوے, کیا خیال ہے آپ کا؟
ڈر جائیں گے, ابھی ڈر جائیں گے,
اب بھی ڈر جائیں گے. نام سن کے جو ڈر جاتے تو دیکھ کر کیا حال ہوگا ہمارا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتے, جن ہوتے, جن کی آبادی ایک قول کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا ہے. آدمی ایک ہے تو جن 9 ہے, 9 تو کتنے ہوں گے. اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں میں جن ہوتے ہیں دسترخوان پر آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں, ہے کچھ. اب وہ یہ جس طرح کھاتے ہوں یہ بھی غائب ہے, ہم کو نظر نہیں آتا. جس طرح بھی کھاتے ہوں, آپ نے ہڈی رکھی چوس کے, یہ ہڈی کو چوسیں گے تو ان کو چربی اور گوشت کی لذت آئے گی. اس میں جن کو بازار وہیں رکھی ہوتی ہے, ہڈی اٹھتی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی جن چوس رہا اس کو, ڈر ڈرنا نہیں. تو ہر جن ستاتا نہیں ہے, ورنہ تو آدمی زندہ رہنا تو اوپر ہو جائے سارے جن ستانے والے بن جائے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جن انسان سے ڈرتا ہے, ہاں ڈرتا ہے, اللہ کا کرم ہی ہم سے ڈرتا ہے. واقعی اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو وہ جن جل بھی سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے, بھاگنا بھی پڑے گا اس کو. اب اس کو چوٹیں آتی ہوں گی, مارے پڑتی ہوں گی, ہم کو نظر نہیں آتا نا جب آیت الکرسی پڑھی جائے. عوام اس کو آیت الکرسی بولتے, آیت الکرسی, آیت الکرسی, آیت الکرسی یہ رونگ ہے, آیت الکرسی یا اور تا پر پیش آیت الکرسی، یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کو اس کا نام صحیح ہم کو آنا چاہیے، مشہور آیت ہے. سب سے بڑی آیت یہی ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے وہ آ چکا ہے، ڈر رہی ہے، پتہ نہیں ہوگا کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، لیکن ڈر رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے میں لگتا ہے کہ سب نہیں اٹھا رہے، یوں دیکھ کر یہ بات سوچتے ہوں گے کہ میں بھی نہیں اٹھاؤں، بھلے تھوڑے سے جو ہیں ان کو تحفہ مل جائے، سچے ہوں تو بھی اٹھانا نہیں آتا کہ اس بڑھ گیا ہاتھ، اٹھانا تو اٹھا لو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تحفہ دیا جائے، اگر دیا جائے پھر یہ بولنا کہ ہم رہ گئے، ہاتھ بڑھ رہے، بتدریج بڑھ رہے، تحفہ نہیں ملے گا، اب ہاتھ جس کو اٹھانا اٹھائے، کچھ نیچے آیا. اچھا تو پھر بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے بڑی آیت کون سی ہے؟ سوچ لیں، سنانی پڑے گی. چلو پہلا لفظ بول دیں، کون سی بڑی آیت ہے؟ عظمت میں ہر آیت بڑی ہے. اب اس کو تو مدنی تربیت گاہ پہ بھی نہیں بیچ سکتے، فیڈر دینا پڑے گا، پھر دودھ پلانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا. سورۃ البقرہ بیٹے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی آیت سوال کیا ہے. یہ حافظ ہوتے ہیں اور مدنی ماحول والے جانتے ہوتے ہیں، یہ بتائیں گے. چلو بھائی آپ مائک دیجیے ان کو، یہ بھی لگتے ہیں حافظ ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ سب سے بڑی آیت ہے
قرآن کریم کی، سب سے بڑی آیت. یہ تو ابھی حصہ پڑھا ہے، آیت بڑی ہے، آیت مشہور یہی کہ آیت الکرسی سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی آیت یہ ہے. ماشاء اللہ. چلو ان کو میں کیا دوں یار، خوشبو دیتا ہوں. چلو ایک قلم بھی لے لیجیے، آپ بھی چاہیں تو کچھ دے سکتے ہیں ہم کو، مدنی فیس دے سکتے. کہاں سے کرم فرمایا آپ نے؟ اچھا آپ یہ حسن کابینہ، ماشاء اللہ، تو آپ کو بھی اجازت ہے امامہ شریف مستقل کی نیت کا تحفہ دے سکتے ہیں، ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ دے سکتے ہیں، پورا فیضان مدینہ بنا کے دیں گے. وہ تو آپ نے لے لیا ہوگا نا، ممبر شپ کر لی ہوگی، تو وہ تو کر لی الحمدللہ، تو مدنی قافلہ بھی ہو جانا ہے ہر مہینے تین. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی ہے ایک شادی کی، ہمارا جو سوسائٹی ہے اس نے ایسا بنا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ کیا نام ہے، جب تک لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تب تک وہ نہیں کر سکتا نکاح. معاشرے میں پھر اس چیز کی وجہ سے باقی کافی خرابیاں آ رہی ہیں، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ پھر جب پیرنٹس ہم لوگ یا کسی کو بھی بولتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کیا یہ ان کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے؟
اب تو اب ماں باپ اگر آپ نہ نوکری کریں نہ دکان پہ جائیں، دن کے 10 جھگڑے کریں اور آپ بولے کہ شادی بھی کرواؤ، اور ماں باپ بےچارے آزمائش میں آئیں گے نا، اس پہ آپ پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی عذر نہ ہو، جائز عذر، شرعی عذر، تو بچہ بالغ ہو جائے اس کو فوراً کف ملے، جب جوڑ ملے تو
شادی کروا دیں. آپ جلدی جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ماں باپ کی فرمائش پوری کر دیں. آپ چاہتے کہ ماں باپ آپ کی مانے، آپ ماں باپ کی نہ مانے، پیر پر نہ کھڑے ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کے حق میں خلاف تو فیصلہ نہیں کروں گا نا میں، جب تک کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میرا اصل سوال جو ہے امیر اہل سنت سے کہ جیسے ہم فرض بھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی سارے بہت سارے کام نیکیوں والے ہم کام کرتے ہیں، مگر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اندر سے حقوق العباد کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہمارے اندر جو میجورٹی آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اگر کوئی ساتھ والا مر بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ کہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اس کو ہم اس طرح عملی جامع کیسے پہنایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے اس کام کو؟
حقوق العباد تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، بندوں کے حقوق تو ہم پر طرح طرح کے لازم ہیں. یوں کہیے کہ حقوق العباد کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے، بندوں کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ اپنے ہر فرد ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد تلف کرتا ہو، ضائع کرتا ہو، مگر واقعی معاشرے میں ایسوں کی بھی کثرت ہے. تو دعوت اسلامی میں آ جائیں، مل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ کو کئی ایسے ملیں گے کہ دعوت اسلامی میں آ گئے، آئے اس سے پہلے ماں باپ سے ان کے جھگڑے رہتے تھے، ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے تھے، آج یہ ماں باپ کے قدموں میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ آپ آئیں مل جل کے اپنے حقوق العباد کا بھی احساس لوگوں کو دلائیں گے انشاءاللہ. تو دلا ہی رہے مدنی چینل تو بارہا اس طرح کے مدنی پھول دیتا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے.
عام آدمی کا خیال رکھنے کے بارے میں نا، تو ماں باپ کا خیال رکھنا تو کہ حقوق العباد میں آ جائے گا یہ؟
جی ہاں، ماں باپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت، تو ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ماں باپ کو تو بہت ستاتے ہیں. بعض آپ کو ایسے سماجی رہنما بھی کہلانے والے ملیں گے کہ جن کے ماں باپ ان سے سیٹ نہیں ہوں گے. تو بعض اوقات یہ کہ آدمی اس لیے کرتا ہے تو لوگوں کی خدمت کے نام ہو، چیک بھی وصول کرے گا تو الٹے ہاتھ سے چیک لے گا، سیدھا ہاتھ بھی لائے گا اور کیمرے کی طرف رکھو گا. واٹ از دس؟ کیا ہے؟ اخباروں میں اس طرح کی فوٹو شاید بہت سو نے دیکھی ہوگی. حالانکہ الٹے ہاتھ سے دینا لینا یہ سنت نہیں ہے، منع ہے. تو ہاتھ ملا گا سیدھے ہاتھ سے، نگاہیں کیمرے پر آگے پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا، فوٹو آ رہا ہے اس کا، اس طرح کا. یہ تو بارہا میں نے تو بارہا دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Thank you.